الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما کل رات ساجس کی بیٹی صاحبہ نے ایک سوال کیا کہ ابو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیماری اور صحت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جس کو بیماری لگنی ہوتی ہے تو اس کو لگ کے رہتی ہے تو پھر ہم پریونٹیو میجرز احتیاطی تدابیر کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ساجس نے بھی اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ آپ ہاتھ دھونے کا ذرا زیادہ اہتمام کر لیں جب باہر سے گھر واپس آئیں، تو پہلے بھی یہ بات تو بتائی بھی تھی بچوں کو اور کرواتے تھے کہ جی آپ ہاتھ دھو کر کے گھر میں آئیں، لیکن اب تھوڑی سی تاکید سمجھنے کے اور بڑھ گئی ہے اس طرح سے کہ ذرا اچھے سے ہاتھ دھو لیں، یعنی پہلے بھی دھونا ہوتا تھا لیکن اب ذرا اچھے سے صابن اور پانی کو ملا کر کے ہاتھ دھو لیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بچوں کو بتایا ہے کہ جیسے ہم کسی باہر کی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ساجد نے اپنا عمل بتایا کہ پچھلے دنوں والد صاحب ہسپتال کے اندر ایڈمٹ رہے ہیں، تو وہاں پہ جب یاجز جاتا ہے اور وہاں پہ ظاہر رہنا پڑا والد صاحب کے تیمارداری کی خاطر، تو وہاں پر ایک اپنا عمل یہ تھا کہ جو نیپکنز ہوتے ہیں ہاسپٹل کے کمرے کے اندر بہت زیادہ ماشاءاللہ اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پر، تو آتے جاتے نا اس نیپکن کو اس کے ہولڈر میں سے نکال لیتا تھا، اور دروازے کو پکڑنا ہو تو نیپکن کے ساتھ پکڑتا تھا، اور جب وارڈ سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دروازے کو پش کرنا ہوتا ہے، پل کرنا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرتے تھے کہ نیپکن سے ہی دروازے کے نوب کو پش کیا جائے اور نوب کو پل کیا جائے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے سے چل رہا تھا، اور اب اگر جانا دوبارہ ہو اللہ کی مرضی کہ دوبارہ کبھی اگر اللہ نہ کرے اسپتال جانا پڑے تو اب ظاہر اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو کریں گے۔ تو بچوں کو بھی بتایا کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں تو جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں، پبلک لوکیشنز میں جو چیزیں پکڑنے کی ہوتی ہیں، تو اپنے ساتھ ایک ٹیشو پیپر رکھیں اور اس ٹیشو پیپر سے آپ دروازے کے نوب کو پکڑیں اور اس طرح کی چیزوں کو پکڑیں۔ اب ظاہر ہے بچوں کے لیے یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا انسان تو پھر بھی اس کو خیال رہ جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے تو اس کے اوپر آسانی سے عمل کر لیتا ہے، لیکن بچوں کو اس طرح کی عادت لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے، ان کو وقت لگے گا، لیکن ہمارا کام ہے بتانا اور یاد کراتے رہنا، تو اس نیت کے ساتھ ان کو بتایا ہوا ہے اور دیکھیں آگے وہ کتنا اس کے اوپر عمل کر پاتے ہیں۔ تو انہی سب باتوں کی وجہ سے پھر ساجس کی بیٹی نے سوال کیا کہ جب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو بیماری لگنی ہے کس کو نہیں لگنی ہے، تو پھر ہم یہ احتیاطی تدابیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر پھر کل تو موقع نہیں ملا کیونکہ دوسری مصروفیات تھیں والد صاحب کے ساتھ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو کل رات موقع نہیں ملا، تو آج صبح کو فجر کی نماز کے بعد پھر اس کو بٹھایا اور اس کو سمجھایا کہ آپ جو کل سوال کر رہی تھیں تو اس کا جواب جو ہے وہ مکمل جواب اس طرح سے بنے گا کہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتا ہے، بیماری بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی ہے، لیکن صرف بیماری کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی، بلکہ دنیا میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر پھر اس کو دوسری مثال دی کہ جیسے ہم اپنی جاب پہ جاتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما کے لے کر آتے ہیں، یا جو دکاندار ہوتے ہیں وہ تجارت پہ جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے پھر ان کو رزق ملتا ہے. تو یہ جو رزق ان کو مل رہا ہے، جاب سے ملے یا تجارت سے ملے، جہاں سے بھی ملے، یہ رزق بھی پری ڈیٹرمنڈ ہے، اس کا بھی پہلے سے فیصلہ ہوا ہوا ہے نا، اس کا پہلے سے فیصلہ ہوا ہے. تقدیر کے اندر تو یہ سب کچھ موجود ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے ہر ایک کے لیے، بالکل جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیماری اور شفا یہ بھی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے لکھی ہوئی ہے. تو صرف بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہے، وہ پہلے سے اس کے لیے فیصلہ ہوا ہوا ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے ایسا ہی ہے، اور خصوصاً رزق کے لیے تو اور بھی زیادہ اس کو ایمفیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ تم کتنی ہی محنت کر لو لیکن ملے گا تمہیں اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہوا ہے. رزق کے معاملے کو ایمفیسائز زیادہ کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، یہ بات یاد زیادہ دلائی جاتی ہے. اور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان رزق کو رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان ہوتا ہے، زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، اور میرا گھر چلے گا کیسے، میرا کاروبار کیسے چلے گا، میرے معاملات کیسے طے پائیں گے، میں دنیا میں کیسے ایک زندگی، مناسب زندگی گزار سکوں گا، اچھی زندگی گزار سکوں گا. اس کی فکر تب ان انسان کو زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کو واسطہ جو ہے وہ ہر وقت پڑتا ہے، ہر وقت اس کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. اس وجہ سے اس چیز کو ہمیں زیادہ یاد دلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے بیماری کا معاملہ ایسا ہے کہ بیماری سے ہمیں واسطہ بہت زیادہ نہیں پڑتا، الحمدللہ کبھی کبھی بیمار پڑتے ہیں، کبھی کبھی ایسی مصیبت آتی ہے کہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ بیمار پڑنا ہو جائیں، بیمار پڑنا شروع ہو جائیں، جیسے آج کل ایک دنیا کے اندر ماحول پیدا ہوا ہوا ہے. تو بیماری کا معاملہ چونکہ رزق کے معاملے میں کم ہوتا ہے، انسانوں کو اس سے واسطہ کم پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا رزق کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے. تو پری ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ صرف بیماری کے لیے نہیں ہے، صرف رزق کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے پری ڈیٹرمنیشن ہے. جو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے کہ ہم اچھے اور برے کو چوز کر سکتے ہیں، اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اختیار کی حد تک تو ہمارے پاس واقعی اختیار ہے، پسند ناپسند کی حد تک تو ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ہم کیا چوز کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر وہ بھی موجود ہے. کیا چوز کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فورس نہیں کرتے ہمارے اوپر، یعنی اس معاملے میں اختیار دیا ہوا ہے، باقی معاملات کے اندر اختیار نہیں ہے ہمارے پاس. رزق ہمیں کتنا ملنا ہے اس کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، بیماری ہمیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے اس کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم چوز نہیں کر سکتے کہ مجھے بیماری چاہیے یا مجھے بیماری نہیں چاہیے، ہم چوز نہیں کر سکتے. ہم رزق کے بارے میں چوز نہیں کر سکتے کہ آج میں کماؤں گا، آج میں نہیں کماؤں گا. بھائی آپ تو کام کریں گے، باقی کمائی آپ کے پاس آئے گی، رزق آپ کے پاس آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے پھر بہرحال اتنا زیادہ تو اس کو باتیں نہیں کہیں تھیں، لیکن اس طریقے سے ایک ایگزامپل دے کر کے بیٹی کو سمجھایا. لیکن اس کے بعد اگلی بات یہ کری کہ جو ہم بیماری سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، تو یہ اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں پھر، جب یہ پری ڈیٹرمنڈ ہے، پہلے سے اس کا فیصلہ ہوا ہوا ہے، تو پھر ہم اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یقیناً آپ سب کو اس کا جواب پہلے سے معلوم ہے کہ اسباب اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے، کیونکہ یہ سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی خود بھی کری اور صحابہ کرام کو بھی دوائی کرنے کا کی ترغیب دی، دوائی کا سلسلہ چلتا تھا. جس قسم کی بھی دوائی ہو، چاہے کچھ پڑھ کر کے پھونکنے والی دم کے ذریعے سے دوائی کی جائے، چاہے کچھ کھا کر کے دوائی کی جائے، کوئی ایسی دوا ہو طبیب کی پرسکرائب دوا ہو یا جو بھی طریقہ ہو دوائی کا، تو اس دوائی کے ذریعے سے علاج کرنا یہ سنت ہے، اس وجہ سے ہم علاج کرتے ہیں. لیکن اگلا سوال بیٹی سے پھر خود کیا کہ یہ جو ہم علاج کرتے ہیں تو اس علاج کرنے کے اوپر کیا ہمیں ثواب ملتا ہے کہ ہمیں ثواب نہیں ملتا؟ یہ ایک کوشچن ہے، کیا ہمیں ثواب ملتا ہے یا ہمیں ثواب نہیں ملتا؟ تو اس کا کیا جواب ہے، کب ثواب ملتا ہے اور کب ثواب نہیں ملتا؟ رائٹ، کب ثواب ملتا ہے اور کب ثواب نہیں ملتا؟ کیا ہر بندہ جو بیماری سے بچنے کے لیے علاج کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، کیا اس کو ثواب بھی ملتا ہے اس کے اوپر؟ تو اس نے پھر جواب دینی شروع کیے کہ اگر حلال طریقے سے بیماری کا علاج کرے گا تو ثواب ملے گا. تو ساجد نے جواب دیا کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، حلال طریقے سے اگر علاج کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر حرام طریقے سے علاج کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیا مطلب؟ کہ جو دوائی کے انگریڈینٹس ہیں اگر وہ بلا مجبوری، بغیر مجبوری کے حرام انگریڈینٹس کے اوپر مبنی دوائی ہوگی تو اس دوائی کرنے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. بالکل اسی طریقے سے رزق کمانے کا بھی معاملہ جو ہے، تو رزق کمانا جو ہے وہ بھی سنت ہے، اس کے لیے دکان کرنا، تجارت پہ جانا، اس کے لیے جاب پہ جانا، یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر حلال طریقے سے آپ رزق کمائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر حلال طریقے سے نہیں کمائیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن پھر اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ کیا یہی ایک شرط ہے کہ اگر حلال طریقے سے علاج کریں گے یا حلال طریقے سے کمائی کریں گے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، کیا یہی ایک شرط ہے؟ تو اس کے اوپر وہ سوچنے لگی. تو پھر ساجد نے آگے سے ان کو اسسٹ کیا کہ جو طریقہ ہے کام کرنے کا، اس سے بھی پہلے ایک چیز ضروری ہوتی ہے. جو طریقہ ہے کام کرنے کا، وہ طریقہ حلال ہے کہ نہیں ہے، دین کے مطابق ہے کہ دین کے مطابق نہیں ہے. بے شک یہ ایک شرط ہے ثواب ملنے کی، لیکن اس سے بھی پہلے کیا چیز شرط ہے، وہ ہے نیت. نیت کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ جو علاج کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ ہمارے دین نے سکھلایا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر ثواب ملے گا. اس لیے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، علاج کرنے کا عمل یا رزق کمانے کا عمل، یہ عمل کس چیز پر مدار ہے اس کا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اوپر دار و مدار ہے نیتوں، اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں کے اوپر. اگر نیتیں ٹھیک ہوں گی، نیت صحیح ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. تو پھر بتایا کہ بھئی جیسے کورونا وائرس آیا ہوا ہے دنیا کے اندر، تو کورونا وائرس کا شکار تو سبھی ہو رہے ہیں، مسلمان بھی ہو رہے ہوں گے، ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسی خبر تو نہیں آئی ہے، لیکن غیر مسلم بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم اس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن غیر مسلم جو اپنا علاج کر رہا ہے، کیا اس کو اس علاج کرنے کے اوپر ثواب بھی مل رہا ہے؟ نہیں، اس کو ثواب نہیں مل رہا، حالانکہ کر وہ بھی وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے، وہ بھی وہی طریقہ علاج کر رہا ہے جو طریقہ علاج جو ہے مسلمان اڈاپٹ کرتا ہے، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کو ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ وہ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا. ثواب کیا چیز ہوتی ہے؟ ثواب ہوتی ہے آخرت کا اجر، اللہ کی خوشنودی. اگر یہ نیت ہو کہ آخرت کے اجر کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کے اوپر آپ کو آخرت کا اجر مل رہا ہوتا ہے. جو نان مسلم ہوتا ہے وہ آخرت کے ثواب کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے اگرچہ کہ وہ عمل وہی کر رہا ہے جو کہ مسلمان کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت آخرت کے ثواب کی نہیں ہے، اس لیے اس کو وہی عمل کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں مل رہا، جبکہ مسلمان کو وہی عمل کرنے کے اوپر ثواب مل رہا ہے. جب یہ بات ان کو سمجھائی نا، تو ساجد نے کہا کہ دیکھیں یہ بات ہے تو بڑی آسان سی،
اور بڑی بنیادی سی بات ہے، آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گی، لیکن آپ نے اس جواب کو سب سے پہلے دیا کیوں نہیں؟ حالانکہ آپ کو پتا بھی ہوگی یہ بات، حالانکہ آپ کو جو ہے آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی بھی ہوگی، لیکن آپ کا پہلا جواب جو تھا وہ تھا طریقہ، عمل صحیح ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کو سمجھایا کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں نیت کیوں نہیں آئی، بلکہ عمل کیوں آیا پہلے؟ پہلے تو نیت آنی چاہیے تھی، پہلے عمل کیوں آیا؟ اس کی وجہ کیا وجہ ہے یہ؟ اگر کلاس ہوتی تو یہ سوال جو ہے عاجز آپ لوگوں سے پوچھتا کہ آپ بتائیں اس کی کیا وجہ ہے. جیسے کہ اکثر یہ معمول ہے کہ کلاس روم کے اندر ہم سوال پوچھا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ جی آپ اپنی طرف سے پارٹیسپیٹ کریں کلاس کے اندر اور آپ سوال کا جواب دیں، لیکن چونکہ یہ ایک بیان ہے، ون وے ہے، تو اس وجہ سے آپ سے سوال کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. تو یہ عاجز خود ہی جواب دیتا ہے اس کا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت انسان کی جو ہوتی ہے نا، یہ اصل ہوتی ہے، اصل یہ بنیاد ہوتی ہے اعمال کی، رائٹ؟ یہ اعمال کی بنیاد ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے. اور جو ہمارا دشمن ہے شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا، یہ ہماری اصل کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ ہماری اصل کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ ہماری بنیاد کے اوپر حملہ کرتا ہے، تاکہ اگر ہماری بنیاد خراب ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. ہم بے شک کتنے ہی اعمال کرتے رہیں، لیکن وہ ہمیں اعمال سے اتنی آسانی سے ہٹا نہیں پاتا. یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہمیں اعمال سے اتنی آسانی سے ہٹا نہیں پاتا، اگرچہ کہ اس کے لیے ہٹانا بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اعمال سے ہٹانا ایک مسلمان کو شیطان کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس میں اس کو ایفرٹ لگتی ہے، مشکل لگتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے اس کو. تو اس وجہ سے نا وہ پہلا حملہ جو کرتا ہے وہ کس چیز پر کرتا ہے؟ وہ نیت کے اوپر حملہ کرتا ہے، نیت کے اوپر حملہ کرتا ہے. اور نیت کے اوپر اس کا حملہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کلاس ہوتی اگین تو یہ عاجز آپ سے سوال کرتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، جیسے کہ بیٹی سے بھی سوال کیا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شیطان نیت کے اوپر جب حملہ کرتا ہے نا تو وہ بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ عمل کے اوپر اگر وہ حملہ کرتا ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں عمل سے چھٹوا دے، عمل چھڑوا دے، تو اس کے اندر وہ اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہوتا، جبکہ نیت کے اوپر وہ زیادہ آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نیت کو خراب کرنا اس کے لیے آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسان عمل کر رہا ہوتا ہے نا نیکی کا، تو اس عمل کے پیچھے بہت سی محرکات ہو سکتی ہیں، اس کے عمل کے پیچھے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، بہت سے پریشرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ سب لوگ کر رہے ہیں، گوئنگ ود دا فلو، وین ایوری ون ایلس از ڈوئنگ اٹ دین یو بیٹر ڈو اٹ ٹو، ورنہ آپ جو ہیں وہ آڈ مین آؤٹ نظر آئیں گے، آپ ڈفرینٹ نظر آئیں گے، لوگ آپ کی طرف نظریں اٹھائیں گے، آپ کو عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے کہ بھائی جب سب لوگ یہ والا کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ میں کون سی ایسی سلطانی والی بات ہے، ایسی عجیب والی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو مستثنا سمجھ رہے ہیں اس بات سے. تو اس کو کہتے ہیں پیئر پریشر، اس کو کہتے ہیں ماحول کا دباؤ. اس ماحول کے دباؤ کی وجہ سے نا انسان نیک عمل کرتا ہے، اور وہ اس ماحول کے پریشر کی وجہ سے اس نیک عمل کو اتنا آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا. اسی طریقے سے نیک عمل کرنے کی ریزنز اور بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ عمل کرے گا، کسی کو پتا لگے گا اس کا عمل، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا عمل کرتا ہے، اور اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے نفس کو اچھی لگتی ہے، اس کی طبیعت کو بھاتی ہے، تو وہ اس اپریسیشن کی وجہ سے نیک عمل کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں نیک عمل کرنے کے، کہ بھائی اگر نہیں کیا نیک عمل اور لوگوں کو کسی نے شکایت کر دی، کسی نے بتا دیا کہ ہاں بھائی یہ ویسے تو بڑے نیک نظر آتے ہیں لیکن یہ عمل تو کر نہیں رہے، تو اب لوگ جو ہیں وہ ان کی پیچھے پیٹ پیچھے باتیں منائیں گے، ان کو لعنت ملامت کریں گے، ان کو بری طریقے سے آپس میں ڈسکس کریں گے. تو اس لعنت ملامت سے اور اس بلیم سے بچنے کے لیے بھی انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے. تو سوشل پریشرز مختلف قسم کے پریشرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے, اور شیطان کے لیے اس کو نیک عمل سے روکنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, بیکاز وہ اس سوشل پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکتا. شیطان کے ہاتھ میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ وہ ہمارے ماحول کو بدل دیں, تو وہ اس وجہ سے نا وہ ہماری نیتوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت کا حال کوئی نہیں جانتا, دل میں کیا نیت ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہوتا, کوئی ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا کہ تم اس نیت سے یہ کام کیوں کر رہے ہو, اس نیت سے کام کیوں نہیں کرو, جب تک کہ ہم اپنی زبان سے اس کو سپیل آؤٹ نہ کر دیں, ہم کسی کو بتا نہ دیں کہ میں تو اس نیت سے یہ کام کر رہا تھا, اس وقت تک اگلے بندے کو پتا نہیں چلتا. تو نیت کے اوپر کوئی سوشل میٹیریل ورلڈلی دنیاوی پریشر نہیں ہوتا. نیت کے اوپر کون سا پریشر ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر پریشر ہوتا ہے اللہ تعالی کا, کہ اللہ تعالیٰ میری نیتوں سے واقف ہے. اور نیت کے اوپر پریشر کیا ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ اگر میں صحیح نیت سے کام کر رہا ہوں آخرت میں مجھے اس کا بدلہ ملے گا, اگر میں غلط نیت سے کام کروں گا تو آخرت میں مجھے اس کے بدلے نہیں کچھ ملے گا. یہ پریشر ہوتا ہے نیت کے اوپر, نیت کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ پریشرز ہوتے ہیں. اور ان پریشرز کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے, ان پریشرز کا تعلق آخرت سے ہے, ان پریشرز کا تعلق غیب سے ہے, عالم الغیب سے ہے. اللہ تعالیٰ غیب میں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, فیل نہیں کر سکتے, اس طریقے سے فزیکلی فیل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ غیب کی باتیں ہیں. تو اس وجہ سے نا شیطان کے لیے ہماری نیتوں کو خراب کرنا, نیتوں کو راستے سے ہٹا دینا نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے. تو وہ مستقل ہماری نیتوں کے اوپر کوشش کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم اسباب کے درجے میں کام کر بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو ایون اگر ہمارا کام سنت کے مطابق بھی ہوتا ہے لیکن ہماری نیت سنت کے مطابق نہیں ہوتی, ہماری نیت آخرت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے ہماری نیت بن جاتی ہے, اس وجہ سے ہمیں اعمال کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے, اس کی نگاہ اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے. اب وہ جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے, حلال طریقے سے جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کو ایک ایک کام کا ثواب ملتا ہوتا ہے, اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہر وہ کام ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہوتا ہے. اور جو ایسا شخص ہوتا ہے نا جس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں پائل اپ ہو رہی ہوتی ہیں اس کی صحیح نیت کی وجہ سے, اس کے آخرت کے فوکس کی وجہ سے اور اللہ تعالی کی طرف توجہ کی وجہ سے, یہ شخص جو ہوتا ہے پھر اس کے دل سے موت کا خوف کم ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے اس کا نام اعمال بڑھتا چلا جائے, پائل اپ ہوتا چلا جائے, ویسے ویسے یہ خوف کم ہوتا چلا جاتا ہے, کم ہوتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ انٹلیکچولی اسپیکنگ یا کیفیت کے اعتبار سے اس کے اوپر موت کا خوف طاری نہیں رہتا, سوار نہیں رہتا. یعنی وہ اس کیفیت زندگی نہیں گزار رہا ہوتا کہ میں کہ مر جاؤں گا, میں مجھے موت آ جائے گی, جبکہ جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں اس طریقے سے پائل اپ نہیں ہو رہی ہوتی نا, بلکہ گناہ الٹے پائل اپ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے نام اعمال کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا اور اس کی نیتیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے نہیں ہوتی اپنے اعمال کے اندر. ایسا شخص مستقل ایک کیفیت میں رہتا ہے, موت کے خوف کی کیفیت میں رہتا ہے. کیوں میں یہ کیفیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی موت آ کے کھڑی ہو جائے, جیسے کوئی آپ کو ذبح کرنے کے لیے خنجر لے کر کے سامنے کھڑا ہو جائے, آ جائے آپ کے سامنے بندوق لے کر کے آ جائے, تو اس وقت جو ایک انسٹنٹینیس خوف ہوتا ہے نا, اس کو تو تبھی خوف کہتے ہیں, وہ تو ایک ریاکٹو خوف ہوتا ہے. اور وہ خوف جو ہے وہ اولیاء اکابرین کو بھی ہو سکتا ہے, سب سے بڑے درجے کے اولیاء جو کہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کو بھی یہ والا خوف ہو سکتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, جیسے دیگر انبیاء کا واقعہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے ہمارے لیے, ہماری لیے واقعات اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑے ہیں نا قرآن کے اندر تاکہ ہم سے ہدایات دیں کہ بھئی یہ والا خوف جو ہوتا ہے جس کو طبی خوف کہتے ہیں یہ میرے نبیوں کو بھی ہوتا تھا لیکن میرے انبیاء جو ہیں یہ مستقل اس خوف کی حالت میں نہیں رہتے تھے کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا مجھے یہ ہو جائے گا مجھے فلانا بیماری پڑ جائے گی مجھے یہ وائرس لگ جائے گا مجھے یہ مشکل پڑ جائے گی اس وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو جائے. ایک دوست نے آج صبح ہی بتایا کہ ان کے دفتر کے اندر میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ جی جو کرونا وائرس کا معاملہ آیا ہوا ہے تو اب ہم امپلائیز کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دیں یا ان کو دفتر میں لے کر کے آئیں. تو ایک نوجوان گمان ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 20 سال کا تو ہوگا اس سے بڑا ہی ہوگا وہ رونا شروع ہو گیا کہ مجھے نہیں مرنا مجھے نہیں مرنا مجھے آپ گھر سے کام کرنے دیں میں یہاں پہ آ کر کے وائرس کا شکار نہیں ہونا چاہتا وہ رونا شروع ہو گیا. تو یہ کیفیات انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں کہ وہ اس حد تک موت کے خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. اس طرح کے واقعات آپ نے اور بھی سنے ہوں گے آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں یا ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہماری نگاہیں جو ہوتی ہیں نا وہ آگے جا نہیں رہی ہوتی اس لیے کہ ہم نے آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ بنایا نہیں ہوتا. دیکھیں انسان کا دل وہاں ہی لگتا ہے جہاں اس کے اسباب ہوتے ہیں جہاں اس کا گھر ہوتا ہے جہاں اس کے لیے اچھی سہولتیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں جہاں اس کے لیے عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے وہاں پہ جا کر کے اس کا دل لگتا ہے. تو جس کی عیش و عشرت کا سامان اس دنیا کی زندگی میں ہے جس کی آسائشیں اس دنیا کی زندگی سے وابستہ ہیں جس کی ساری خواہشات اس دنیا کی زندگی سے وابستہ ہیں تو وہ بھلا کیوں اس دنیا کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچ سکتا ہے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا کہ اس دنیا کو چھوڑے کیونکہ اس کا تو سب کچھ اس دنیا کے اندر ہی ہے. جبکہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا الدنیا سجن المؤمن کہ دنیا تو ایمان والے کے لیے قید خانہ ہوتی ہے اور قید خانے میں جو قیدی ہوتا ہے وہ کبھی بھی وہاں پر رہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ قید خانے کے اندر تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں وہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار ہی نہیں سکتا اس کی تو خواہشات اس قید خانے کے اندر پوری ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو وارڈن جو قید خانے کا وارڈن ہوتا ہے جو انچارج ہوتا ہے اس کی خواہشات کا پابند ہوتا ہے. تو ایسا جو ملزم ہوتا ہے جو مجرم قید خانے کے اندر ہوتا ہے تو اس کی تو تمنا کیا ہوتی ہے میں کسی طریقے سے یہاں سے آزاد ہو جاؤں میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں جو میرا گھر ہے جہاں پر میری مرضی چلے گی میری خواہشات کا احترام کیا جائے گا اس کا دل تو اپنے گھر کی طرف لگا رہتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتا تو ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے مجبوری ہے یہ اس کے رب نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں تم نے ابھی اس دنیا میں ہی رہنا ہے لیکن وہ اس دنیا کی زندگی کو اپنا گھر نہیں سمجھ رہا ہوتا. اس کا گھر تو آخرت ہے اور وہاں کے لیے اس نے سرمایہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور سرمایہ کیسے بناتا ہے نیک اعمال کے ذریعے سے بناتا ہے اور صحیح نیتوں کے ذریعے سے بناتا ہے. ایسے شخص کو جس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے اور جو چاہتا ہے کہ آخرت کے لیے اپنا رأس المال اپنا کیپٹل اکٹھا کرتا رہے اسی شخص کو اپنے اعمال کی حفاظت کی بھی پرواہ ہوتی ہے فکر پڑی ہوتی ہے کہ میں اعمال کر تو رہا ہوں الحمدللہ میں نے بڑوں سے سیکھ کر کے نیت کو اچھا بنانا بھی سیکھ لیا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن ان اعمال کے ضائع ہونے کا بھی تو خدشہ ہے نا ایک دشمن بھی تو میرے پیچھے لگا ہوا ہے بلکہ ایک تو کیا کئی دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں شیطان مجھ سے ان اعمال کو ضائع کروانا چاہتا ہے میری ان محنتوں کو ضائع کروانا چاہتا ہے جیسے کہ اس نے پہلے کئی لوگوں کی محنتوں کو ضائع کروایا ہے. اور اس کے واقعات کا بھی وقت نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے کیسے شیطان نے انسانوں کی عبادتوں کو انسانوں کی محنتوں کو ضائع کروایا ہے 70-70 سال کی عبادتیں 400-400 سال کی عبادتیں. بلعم باعور کا تذکرہ تو قرآن کے اندر موجود ہے بلعم باعور نے کتنی عبادتیں کری تھیں کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا تھا اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس کا جب ٹکر ہوئی تو وہاں پر وہ غلطی کر بیٹھا اور اس کی 400 سال کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئیں، ٹھکرا دی گئی اس کی ساری عبادتیں۔ تو یہ واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ چھوڑے ہیں ہمارے لیے۔ ابلیس ملعون کا اپنا واقعہ کیا کم ہے ہمارے لیے کہ چپے چپے پہ عبادت کرتا تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، طاعوس الملائکہ کا اس کو خطاب ملا ہوا تھا، لیکن اس کے نفس دشمن نے اس کو بہکایا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا، سب کچھ اس سے ختم ہو گیا، سب کچھ چھن گیا اس کا، اور ابلیس قرار پایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مومن اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے نا، وہ اعمال کرتا بھی ہے، وہ نیت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ہر وقت شیطان کی بھی پرواہ لگی رہتی ہے کہ کہیں یہ بدبخت آ کر کے میرے اعمال کو ضائع نہ کروا دے جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ضائع کروایا۔ تو ایسا مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کا رخ ہی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ایک اور ہی لیول کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، تمام اسباب اختیار کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے تقاضوں کو وہ میٹ کر رہا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دوسرے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ دنیا کی جھمیلوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا مومن اپنے رب کے نزدیک اتنا قیمتی بن جاتا ہے، بلکہ اس کا دل رب کے نزدیک اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ رب اس کے دل کو الجھنے نہیں دیتا، اس کے دل کو الجھنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے اپنا دل اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہوتا ہے، اب اس کا پروردگار اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے، اس کا رب اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہوتا ہے قلب سلیم والا مومن۔ لیکن یہ قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ اس نے چھوڑا ہوتا ہے، کچھ اس نے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ اس نے اپنے آپ کو مارا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکایا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایکویشن ہے جس ایکویشن کے اوپر ہم سب عمل کر سکتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہم ہر وقت جو کہتے رہتے ہیں نا کہ گناہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور بہت فحاشی ہے، اور یعنی ہے، اور ظلم ہے، اور فلانا ہے، اور دھمکانا ہے، بہت زیادہ جو ہے دنیا کے اندر معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اللہ والوں سے پوچھے تو بات پتہ لگے گی کہ جتنا آسان برا بننا ہو گیا ہے زمانے میں، حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی آسان نیک بننا بھی ہو گیا ہے زمانے میں، اتنا ہی آسان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کا معاملہ ہے، عدل والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، دونوں طرف معاملہ سیم رکھتے ہیں، برابر سرابر رکھتے ہیں دونوں طرف معاملہ۔ فألهمها فجورها وتقواها، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو اس کے نقصان والی باتیں بھی الہام کر دی ہیں اور اس کے خیر والی باتیں بھی الہام کر دی ہیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، برابر برابر کا معاملہ ہے، دونوں چیزوں کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا۔ تو جس طریقے سے شر کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کثرت کے ساتھ شر پھیلتی چلی آ رہی ہے نا، اسی طریقے سے خیر کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، ہم اختیار تو کریں خیر کے راستے کو، ہم سنجیدہ تو ہوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ تو کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع تو کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد تو طلب کریں، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش تو کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ کیوں نہیں لیں گے ہمارے پروردگار ہمیں ہاتھوں ہاتھ؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے؟ جنت کے اندر کوئی سیٹیں کم پڑ جائیں گی کیا کہ بس کے اندر سیٹیں کم پڑ جاتی ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں چلے جی آپ کی قسمت ہی خراب تھی، اب آپ کیا کریں، اب آپ تو نہیں جا سکتے جی، بس میں سیٹیں کم پڑ گئی ہیں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی سیٹیں کم پڑ جائیں گی ہمارے لیے کیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارا کا سارا جو گورکھ دھندہ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تم اس کو پسند کر لو اور تم بس بات مان لو۔ کتنا سمجھایا جا رہا ہے، آپ یقین کریں جتنا اس دور کے اندر کھول کھول کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں بتلا رہے ہیں نا، بتلوا رہے ہیں نا، آپ یقین کریں ہمارے بزرگوں کو اس طریقے سے باتیں نہیں بتلائی گئی تھی، ہمارے بزرگوں کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے اس طریقے سے اتنی تفصیل نہیں آئی تھی۔ آپ یقین کریں، میں پورے دلیل کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، 100% دلیل کے ساتھ۔ کیا دلیل ہے وہ بھی سن لیجئے کہ فی الحال ہو جائے آپ کو۔ قرآن کی تفسیر جب صحابہ نے کری تھی، صحابہ کرام نے جب کری تھی قرآن عظیم الشان کی تفسیر، کتنی تفسیر ہوتی تھی اس کے اندر، کتنی تفصیل ہوتی تھی اس کے اندر۔ تفسیر جلالین کو اٹھا کر دیکھیں جو کہ ایک ابتدائی زمانے کی تفسیر ہے، وہ بھی کئی 100 سال بعد لکھی گئی تھی۔ تو ایک آیت ہوتی ہے، اس کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ اس آیت کے اندر ہی ایک دو الفاظ ایڈ کر کے، ایک دو لائنیں ایڈ کر کے، زیادہ سے زیادہ اتنی تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو بھی تفسیر کی ضرورت تھی، لیکن ان کے لیے تفسیر کتنی ہوتی تھی؟ بہت ہی مختصر۔ بلکہ جلالین شریف سے پہلے جو تفسیر ہوتی تھی وہ تو زبانی کلام ہی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کے لیے جو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، کہاں کتابیں تھیں؟ کوئی کتابیں تھیں اس زمانے میں تفسیر کی کتابیں؟ کوئی کتابیں تھیں نہیں۔ وہ تفسیر کیا ہوتی تھی؟ نبی علیہ السلام کے چند الفاظ جو صحابہ کرام ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سنیا کرتے تھے، اور باقی تفسیر کیا ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کو خود تفسیر کرنی ہوتی تھی، عمل کو دیکھ کر کے قرآن کو سمجھنا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو چند باتیں بتایا کرتے تھے، باقی چیزیں خود صحابہ کرام اپنے آبزرویشن سے، اپنے مشاہدے کی طاقت سے، یعنی کتنا ان کا مشاہدہ سٹرونگ ہوتا ہوگا، کتنا وہ غور سے نبی علیہ السلام کو مانیٹر کیا کرتے ہوں گے، کتنا غور سے ایک ایک حرکات و سکنات کو دیکھا کرتے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر کے ان کو دین سمجھ میں آ جاتا تھا۔ ان کے سامنے الفاظ نہیں رکھے جاتے تھے، ان کے سامنے کتابیں تو ہوتی ہی نہیں تھیں، تو ان کے اوپر کیا ڈیمانڈ تھی، کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ نے چوکندہ رہنا ہے، آپ نے 100% اپنے دل کی توجہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر لگا کر کے رکھنی ہے، اور اللہ کا کلام آپ نے ان سے اس طریقے سے سیکھنا ہے۔ یہ ان سے ڈیمانڈ ہوتی تھی، یہ ان سے ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی، توقع ہوتی تھی ان سے۔ آج آپ دیکھیں تفاسیر جو موجود ہیں، ان تفاسیر کے اندر جو تفصیلات ہیں، جو واقعات ہیں، جو پچھلی امت کے یعنی جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان کی سمجھائی ہوئی باتیں، ان کے مشاہدے کے واقعات، وہ سارے کے سارے آپ کو تفسیر میں مل جائیں گے۔ تو ہم سے یہ توقع نہیں ہے کہ تم نے اپنے دل کی توجہ ایسے فوکس کر کے ایک شخصیت کے اوپر رکھنی ہے اور اس سے تم نے، اس کے حرکات و سکنات سے تم نے قرآن کو، اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے۔ ہمیں تو گھول گھول کر کے، کھول کھول کر کے چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے اکابرین کو نہیں سمجھائی گئی تھیں۔ تو مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، بے شک ہماری ایبلٹیز کم ہو گئی ہیں، بے شک ہماری مصروفیات پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ بھی آسان ہو گیا ہے۔ یہ واٹس ایپ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، یہ جو آج آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکشن کے اوپر قرآن کی تفسیر کی باتیں سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، یہ پہلے ممکن تھا؟ تو یہ سہولت آئی ہے نا آپ کے لیے، ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے نا ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو نا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نیک بننا بڑا مشکل تھا، دین کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، تیرے قرآن کو سیکھنا بڑا مشکل تھا۔ ہمارے خلاف حجتیں تمام ہو چکی ہیں، تمام حجتیں ہمارے اوپر مکمل، اللہ تعالیٰ نے کام مکمل کر کے رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم ان سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے نا تو ہمیں ان کا جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو کرونا وائرس تو آج کل کا ایک تماشا بنا ہوا ہے، اس سے گھبرانے کی بجائے تو ہمیں تو موت کے بعد والی چیزوں سے گھبرانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی مر جائیں گے، وائرس لگ گیا تو مر جائیں گے۔ بھائی مومن موت سے پہلے سے نہیں ڈرتا، مومن تو موت کے بعد والی چیزوں سے ڈرتا ہے نا، جبھی تو وہ مومن ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے اعمال کے اوپر توجہ دیں. جن حالات میں بھی رہیں, دکانیں بند ہو جائیں, اسکول بند ہو جائیں, کالج بند ہو جائیں, یا کھل جائیں یا بند ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے ان سب چیزوں سے؟ یہ تو دنیا کا سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہے گا. کبھی کسی شکل میں آپ لوگ شاید پریشان ہو رہے ہو, ہم نے تو بچپن ہی گزارا اس طریقے سے, کرفیو کے اندر تو ہم رہتے تھے, ہر وقت ہی کرفیو, ہر وقت ہی اسکول بند. جب ہم یہ آجز جب فرسٹ ایئر کے اندر ایڈمیشن ہوا, 11th گریڈ کے اندر, تو فرسٹ ایئر کو نہیں جانتے, تو پہلی کلاس میں جو کالج میں فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو کالج بند ہوا ہے نا, تو آخر تک وہ نہیں کھولا. تو سارا کا سارا معاملہ ٹیوشن میں چل رہا تھا, ٹیوشن کے ذریعے سے ہم نے فرسٹ ایئر کو پاس کیا. سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کالج کھل گیا تھا. تو بھائی یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جن سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ شیطان پریشان کرتا ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. وہ توہمات کے ذریعے سے, وہم کے ذریعے سے اور فکروں کے ذریعے سے نا انسان کو پریشان کرتا ہے, اور ایسا کرتا ہے کہ جیسے تمہارے علاوہ تو کسی پر یہ مصیبت آئی نہیں ہے. ہمیں اپنے چاروں طرف اگر ذرا نظر ڈال لیں تو لوگ ہم سے کئی کئی گنا زیادہ مصیبت میں ہیں, ان کے اوپر تو آسمان سے موت برستی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. ہمارے اوپر جو اس وقت تھوڑی سی ایک آئی بھی ہے نا, وہ تو نظر بھی نہیں آتی, وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ جو نہ نظر آنے والی ہے نا, یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا معاملہ. اگر نظر آنا شروع ہو جائے نا, ادھر سے ایک جو ہے وہ آتشی چیز آ رہی ہے, ادھر سے دوسری آتشی چیز آ رہی ہے, اور آ کر کے آپ کے اوپر پھٹ رہی ہے نا, تو اس کے بعد جو حشر ہوتا ہے نا انسان کا, تو اس وقت تو بات بھی نہیں کی جا سکتی اس چیز سے. ابھی تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے, اور فریج بھی بھرا ہوا ہے, اور کچن کے اندر بھی مزے مزے کے کھانے بن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں سارے کے سارے گھر میں بیٹھ کر, اور خبریں بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ فلاں کافر کے ساتھ ایسا ہو گیا, اس نے مسلمانوں پر زیادتی کری تھی تو اس کو ایسا ہو گیا, اور اس نے مسلمانوں پہ زیادتی کری تھی تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں, دنیا کا سسٹم ہے, یہ ہوتا رہے گا. ہمیں تو دنیا کے بعد والا جو عالم ہے, عالم برزخ, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے یہ آج اس چند احادیث آپ کے سامنے بس رکھے گا, تاکہ ہمیں آگے آنے والی زندگی کے لیے سوچنے کا تھوڑا سا مواد مل جائے. اور باقی انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے, کام کریں گے, تعلق بنائیں گے, اور پوچھیں گے کہ جی میں کیسے سیکھ سکتا ہوں. تو ایمان والے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں, چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر دعا کے ساتھ ختم کریں گے. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے, چاہے جیسے بھی آئی ہو, پلین کریش کے ذریعے سے بھی تو موت آتی ہے نا. اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, ہمیں ایک اندیشی مخلوق سے مرنے کا کتنا خوف ہے, جبکہ ہم 10,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی کے اوپر جب سفر کرتے ہیں, اور اس جہاز کو چلانے والا جو ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون چلا رہا ہے, اور اس کے دل کے اندر کیا کیفیات چل رہی ہیں. کیا اس کا ارادہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے لڑ کر کے آئے اور اب وہ خودکشی کا ارادہ کر کے آئے, وہ کیا پتا وہ جہاز کا انجن بند کر دے یا جہاز کا رخ جو ہے وہ کسی نیچے کی طرف کر دے. تو جتنے جہاز کے اندر موجود ہیں, ایک بچے گا؟ ایک بھی نہیں بچے گا اس میں سے. وائرس سے بچنے کو تو بڑے استعمالات ہیں, کسی کو لگا کسی کو نہیں لگا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے جس جہاز کے اندر ہم سفر کر کے اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں, اپنے میکے جاتے ہیں, تو اس جہاز کا کچھ پتا ہوتا ہے؟ اگر وہ گیا تو سارے گئے 100%, ایک بھی نہیں بچتا جہاز کے کریش کے بعد. یہ بات ہے نا, کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں ہے نا؟ تو کرونا وائرس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پھر اس کے مقابلے میں. تو جتنا جہاز کریش کا مسئلہ ہے, اور اس کے بارے میں ہم اتنے مطمئن کہ جی ہم نے تو بس جانا ہی ہے, اور پھر اس کے بعد ابھی تو ہماری لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے نا, لمبی زندگی پڑی ہوتی ہے ہماری, حالانکہ لمحے کے بھی ہم غلام کبھی دیر نہیں لگتی, ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کو مومن کا تحفہ ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے, حالانکہ موت اس کے لیے فطروں میں پڑنے سے بہتر ہے, کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فطروں سے محفوظ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت مانگنے کی بالکل بھی تمنا نہیں کر سکتے, اس لیے منع کیا گیا, لیکن اس انداز سے انسان سوچے کہ جتنا جلدی دنیا سے جائے گا تو فتنوں سے محفوظ رہے گا. آگے ہمیں اندازہ ہے کہ کیا کیا فتنے آنے والے ہیں. دجال کا زمانہ تو کنفرم ہو چکا ہے, اور جب دجال کے فتنے آئیں گے تو وہ کیا معاملات ہوں گے؟ ہم کیا تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اور زندگی چاہیے، میں 30 سال اور زندہ رہوں؟ ہم یہ تمنا کر رہے ہیں، حالانکہ آگے جو زمانہ آنے والا ہے اس کی تو وحشت سے بڑے بڑے ڈرتے تھے، اس زمانے کی وحشت سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس دنیا سے ایسے اگلی دنیا میں انتقال فرماتا ہے، منتقل ہوتا ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اگلے جہان میں آ رہا ہوتا ہے. الحاصل مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بازار کا قصد ہے، یعنی بازار جا رہا ہوں. فرمایا ہو سکے تو میرے لیے موت خرید کے لانا، میرے لیے موت خرید کے لے آنا. مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لیں. یعنی سمجھا رہے تھے کہ بھئی جس کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو چکے ہو چکا ہو اور آخرت میں لگ چکا ہو نا، تو وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے. مومن کا اعزاز، یہ ایک تھوڑی طویل سی حدیث ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے. جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں، یعنی اس طرح خاموشی سے دم بخود ہو کر بیٹھ گئے جیسا کہ ہم میں حرکت ہی نہیں رہی اور پرندہ غیر متحرک چیز کے اوپر بیٹھتا ہے. تو صحابہ کرام اس طریقے سے ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کرید رہے تھے، جیسے کوئی غمگین انسان نا کسی خیال میں گم ہو تو وہ لکڑی سے زمین کو کرشتا ہے، کریدتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عمل کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا. پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، سورج کی روشنی اور ان کے چہرے اس طرح سے روشن ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مومن کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ. اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل، چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے. بس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے لیتے ہیں ان کے ہاتھ سے. ملک الموت یعنی جو اصل روح نکالنے کا کام ہے وہ ملک الموت کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹیک اوور کر لیتی ہے ان کی ٹیم ٹیک اوور کر لیتی ہے ان سے، حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر جو لے کر کے آئے تھے آسمان کی طرف چل دیتے ہیں. اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کبھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون پاکیزہ روح ہے، یعنی یہ کون سی روح ہے جس کو تم لوگ یہ اوپر آ رہے ہو. وہ اس کا اچھا سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں کہ جس دنیا میں وہ بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلان ہے، یعنی جو اچھا نام اس کو پکارا جاتا تھا نا اس سے فرشتوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اسے. اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں، یعنی ہر آسمان کے اوپر جو مقرب لوگ موجود ہوتے ہیں یعنی فرشتے، وہ باقاعدہ اس کو اپنے بارڈرز تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو، اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے، جہاں تک اس کو نظر آتا ہے نا، وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مولانا صاحب وعدہ کرتے تھے، شیخ صاحب وعدہ کرتے تھے کہ اگر نیک اعمال کرو گے تو تمہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی وہ عمل جو ہم نے اس دنیا کے اندر سنت کے مطابق کیے ہوتے ہیں اور صحیح نیت کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، وہ عمل اس طریقے سے ہمارے پاس ایک مجسم صورت میں واپس آئیں گے۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ تو ہماری زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں، اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں، ہم اپنی نیتوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو کرنے کی جستجو میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، توفیق مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عمل کرتے ہوئے شیطان آ کر کے یہ وسوسہ ڈالے بھی نا کہ تم جو یہ نیک عمل کر رہے ہو تم تو اللہ کی خاطر نہیں کر رہے بلکہ تم تو دنیا کی خاطر کر رہے ہو، تم کسی سوشل پریشر کی وجہ سے کر رہے ہو، اور انہوں نے بات تو بالکل صحیح کری تھی کہ ہاں سوشل پریشر کی وجہ سے تم کام کر رہے ہو، تو اس کو جواب دیں کہ نہیں، میں سوشل پریشر کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے قیامت کے دن اس کی ضرورت پڑے گی، میں اس کا محتاج ہوں، ہٹ جا تو بدبخت یہاں سے، تو مجھے ورغلا کر کے اس اعمال سے محروم کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس طریقے سے ہم شیطان کو جواب دیں، اپنی نیت کو فکس کر لیں، عمل نہ چھوڑیں، نیت کو فکس کر لیں، شیطان کو اس طریقے سے ترخا دیں اور اللہ تعالی سے دعا مانگ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رائٹ؟ تو اتنا آسان کام ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارے مشائخ جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو تدابیر سکھاتے ہیں، جو اسباب اختیار کرنے کے جو طریقے بتلاتے ہیں، تو ان کو ہم اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں بیان جو ہمارے لیے اس دور کے اندر بنائی بھی ہیں، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، بس بہت ہی آسان معاملہ ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانا تو ہم نے ہے ہی، آج نہیں تو کل جائیں گے۔ بڑھاپے کے فتنے سے تو پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے، کون رہنا چاہتا ہے اس عمر تک کہ جس عمر میں ہمارا یہ جسم ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا، جب ہم سے چلا بھی نہیں جائے گا، جب ہم سے کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا۔ جب ہم سے اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کی جا سکیں گی دوسروں کی کیا پورا کریں گے؟ کیا ہم اس زمانے تک پہنچنے کی تمنا کرتے ہیں؟ کیا وہاں تک ہم رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ کی مرضی، لیکن ہمارے دل میں کوئی ایسی تمنا نہیں ہے. ہم تو اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جتنی جلد سے جلد ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیات عطا فرما دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مقرر بندوں کو عطا فرمائی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو سب سے پہلے آج اس توبہ کی کلمات پڑھے گا، تو اس کے لیے آپ اپنے دل میں تمام گناہوں سے، کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں اور پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہمارے ایمان کی تجدید بھی ہو گئی ہے اور گناہوں سے ہم نے استغفار اور توبہ اللہ کی مدد بھی طلب کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اس کے لیے ہمارے مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد دعا کر لیں گے. کل چھ معمولات ہیں. پہلا کہ ہم روزانہ صبح اور شام استغفار کی تسبیح کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، یعنی اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کثرت سے کریں. صبح شام تو ایک معمول کے طور پر بتا دیا جاتا ہے، لیکن سارا دن استغفار کرتے رہیں، جتنا کریں اتنا زیادہ اچھا ہے. دوسرا معمول درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی صبح 100 دفعہ پڑھ لیں، شام 100 دفعہ پڑھ لیں کم از کم، تو انشاءاللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. تیسرا معمول قرآن شریف کے روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا کر لیں، لیکن ایک پارہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کل تو ویسے ہی دنیا کا کاروبار بند ہے، تو قرآن کے لیے ذرا زیادہ ٹائم نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تلاوت ناظرہ بھی کریں اور قرآن کی تفسیر علماء سے بے شک آن لائن پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، اور علماء کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا اور شیطان کی گمراہی سے بچنا بھی آسان ہوگا. تو قرآن کی تلاوت تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں رہیں اور کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوں. اس کا ہمیں حکم بھی ہے اور یہ فرض کے درجے میں ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ علم اور ارادے سے ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں، اور یہ تو فرض ہے نا، یہ کوئی مستحب نہیں ہے، یہ عمل یہ کوئی ایسے ہی کوئی تسبیح کے طور پہ یہ عمل نہیں ہے، یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر کہ علم اور ارادے سے گناہ چھوڑنا. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نا، جس کو ہم سمجھتے ہیں فرض، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں فرض، اسی طریقے سے ہر گناہ کو چھوڑنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. جھوٹ اور بے پردگی، یہ دو ایسے گناہ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر رگ اور رگ رگ اور ریشے ریشے میں سرایت کرے ہوئے، جھوٹ اور بے پردگی. تو ان دونوں گناہوں کو چھوڑنا بھی فرض ہے اور باقی تمام گناہوں کو چھوڑنا بھی فرض ہے. تو یہ گناہوں کو چھوڑنا یہی ہے وقوف قلبی. تو چوتھا معمول ہو گیا وقوف قلبی، اور مطلب آپ کو سمجھا دیا. پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا، کہ
ہمارے مشائخ کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے ایکسپیرینشل اور تجرباتی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اور دل میں نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، بس یہ نیت کرنی کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی دیر تک بیٹھے رہیں اور اس دل کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں یہ مراقبہ کہلائے گا۔ تو اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا، اور دل کی اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ تو یہ پانچواں معمول ہو گیا۔ اور چھٹا معمول کہ کسی شیخ کے ساتھ اسلامی تعلق بنائیں جن کو ان کے بڑوں سے اجازت و خلافت ہو اور اس کام کے اوپر معمول کیا گیا ہو، ان کو شیخ کہتے ہیں۔ تصوف کے لائن میں جس کو شیخ کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں اور اپنے معاملات کے اندر ان سے پوچھ کر کے اہم معاملات کو طے کریں۔ اس کے اندر برکت ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ایک سبب ہے۔ شیخ جو ہوتا ہے وہ شیطان سے حفاظت کا ایک سبب ہوتا ہے۔ حفاظت کرنی اللہ نے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کو اختیار کرتے ہیں نا، اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں نا۔ جیسے کرونا وائرس کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہاتھ دھو رہے ہیں نا اور کوارنٹین کر رہے ہیں نا اور دور دور ایک دوسرے سے رہ رہے ہیں نا، سب کچھ کر رہے ہیں نا، محفل بھی کینسل کر دی ہے اور جمعہ میں بھی جو ہے بڑی مشکل سے کم کم آ رہے ہیں اور نماز سے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے اسباب ہیں نا، تو کیوں کر رہے ہیں اسباب جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو بھائی اسی طریقے سے شیطان سے بچانا بھی اللہ نے ہے، نیکی کی ہدایت بھی اللہ نے دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب مقرر کیے ہوئے۔ مشائخ کا طریقہ جو ہے یہ اسباب ہے، رائٹ۔ رسول جو ہے یہ سبب تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان اسباب سے اگر ہم دوسرے معاملات میں منہ نہیں موڑتے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یہ ایک دین ہی رہ گیا تھا جس کے اندر تمہیں سبب کی ضرورت نہیں تھی ہیں، اور وہاں پہ تمہیں اللہ یاد آتا تھا، اور باقی چیزوں میں اللہ کیوں نہیں یاد آتا تھا ہیں؟ حفاظت کے لیے، بیماری سے حفاظت کے لیے تمہیں اللہ یاد نہیں آتا تھا، تمہیں رزق کے لیے اللہ یاد نہیں آتا تھا، وہاں تو تم نے سارے اسباب اختیار کیے تھے۔ اور ایک شیطان سے بچنے میں اللہ اللہ اللہ، ہاں، اور نیکی کرنے میں اللہ اللہ اللہ، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جو ہے نا یہ شیطان کی گمراہی ہے۔ تو اس سے ہمیں عقل پکڑنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسباب سے جو ہے وہ منہ نہیں موڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہی بندگی جو ہے نا وہ یہ ہے جس کو رابطہ شیخ کہا جاتا ہے، کہ شیخ سے جو ہے وہ اپنی دین کو سیکھ کر کے عمل کرنا، اپنے معاملات کے اندر مشورہ کر کے عمل کرنا۔ آج کل بہت سارے عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں جن سے لوگوں کو واسطہ پڑ رہا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی حفاظتی تدابیر اختیار کریں تو کتنی اختیار کریں، رائٹ۔ تو اس میں نا بہت سارے دوست جو ہیں نا وہ یا تو بالکل ہی دوسری طرف کے رونا دھونا شروع کر دیا، نہیں مرنا مجھے نہیں مرنا ہے نا، اور باقی جو ہے وہ دوسری طرف نہیں جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو کوئی حفاظتی تدبیر کریں گے ہی نہیں، رائٹ۔ نہیں، یہ دونوں راستے غلط ہیں، دونوں راستے غلط ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا، دونوں راستے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے چلنا ہے کتنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ شیطان نہ ہمیں مایوسی میں مبتلا کر سکے، نہ ہمیں تکبر میں مبتلا کر سکے۔ یہ شیطان کے راستے کا سد باب ہیں یہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھٹا معمول ہے رابطہ شیخ، یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو کل 6 معاملات ہو گئے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر ڈالتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں یہاں پہ عشاء کے یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے باقاعدہ اجتماعی دعا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کریں گے۔ ابھی کے لیے کافی ایکسٹرا ٹائم لے چکے ہیں ہم آپ کا، تو اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔